گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل مختلف موضوعات پر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, مسائل سیکھتے ہیں, آج بھی سیکھیں گے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
ہمیں قضا نمازیں دہرانے کا جو طریقہ ہے وہ مختصر سے جو ہے بتا دیں.
قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمائیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, قضا نمازوں کے متعلق سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ قضا نمازیں باقی کتنی ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی کتنی نمازیں ایسی ہیں جو ہم پہلے پڑھ نہیں سکے.
ٹھیک,
پہلے تو جو نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ وقت پر نمازوں کی ادائیگی نہیں کی, اس کا گناہ ہوا, سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اب حساب لگا لیں کہ کتنی نمازیں میں نے نہیں پڑھی.
ٹھیک ہے,
جیسے مثال کے طور پر ان کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں نماز تو زیادہ پڑھتا رہا ہوں, مسلسل پڑھتا رہا ہوں, اور فلاں فلاں نماز کام کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے, یا سونے کی وجہ سے فلاں فلاں نماز میں نہیں پڑھ سکا.
صحیح,
تو اب اس کا ایک غالب اندازہ لگا لیں.
صحیح,
کم نہ ہو, غالب اندازہ لگا لیں کہ اتنی اتنی میری فجر کی, اتنی اتنی ظہر کی, اتنی اتنی عصر کی نماز رہ گئی ہے.
صحیح,
غالب اندازہ لگانے کے بعد ان کو اپنے پاس لکھ لیں, محفوظ کر لیں, کسی کو نہ بتائیں, کسی کے سامنے اظہار بھی نہ کریں.
صحیح,
اپنے طور پر اس کو تحریر کر کے رکھ لیں. اب جیسے فجر کی نماز ادا کریں گے تو سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ میری سب سے پہلی یہ سب سے آخری جو فجر کی نماز ہوئی تھی وہ میں, جو قضا ہوئی تھی اب اس کو میں پڑھ رہا ہوں, اور یوں ہی فجر کی, یوں ہی عصر کی, یوں ہی جو ہے وہ کی تمام نمازیں جو ہے وہ ادا کرے گا. فجر کے ظاہر فرائض ہی ادا کرنے ہوتے ہیں, فجر کے دو فرض پڑے گا, یوں ہی ظہر کے چار, عصر کے چار, مغرب کے تین, اور عشاء کے چار فرض بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ تین وتر بھی پڑھے گا.
صحیح,
اب اس میں جس کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں, علماء نے اس کو اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اب جب وہ نمازوں کی ادائیگی کرنا شروع کرے تو رکوع و سجود کے اندر تین تین بار تسبیح کی جگہ ایک ایک بار تسبیح کی ادائیگی کر لے, اسی طرح تیسری اور چوتھی جو فرض کی رکعتیں ہیں اس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے جو ہے وہ رکوع کر لے, اسی طرح تشہد پڑھنے کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کر جو ہے یہ سلام پھیر لے, یعنی مکمل درود دعا وغیرہ اگرچہ نہ بھی پڑھے. تو یہ سہولت علماء نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس کی زیادہ نمازیں ہوں جتنی جلد ممکن ہو سکے پڑھ لے, اور یہ اس کے لیے سہولت بھی ہے کہ یہ ان چیزوں کو ترک کر کے نماز مکمل جو ہے وہ ادا کر لے.
مدنی چینل کے ناظرین, قضا نمازوں کے حوالے سے ہمیں جواب ملا, اس پر امیر علیہ سنت کا ایک پورا رسالہ موجود ہے, قضا نمازوں کا طریقہ. تو اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے, اس کا مطالعہ کر لیں گے, نماز کے احکام کتاب میں بھی یہ موجود ہے, تو مزید اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو معلومات ہو جائے گی. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے کاروبار جو ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل نیٹ کا دور ہے اور نیٹ پر بھی کاروبار کی بکنگ کا سلسلہ ہوتا ہے, تو ہم نے کسی دکان سے مثال کے طور پر کوئی اچھی چیز چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر, ہم نے اس کی وہ پکچر لی اور نیٹ کے اوپر ڈال دی کہ بکنگ کروائیے, اس کی یہ قیمت ہے, جس کی ہم نے لی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اب ہم نے وہاں سے آرڈر بھی لے لیا، ساری ترکیبیں بنا لی، اب اس سے مال لے کر وہاں بھجوا دیا، تو اس پر جو ہمیں نفع ہوگا یا جو یہ جو انداز ہم نے اختیار کیا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے، طریقہ کار یہ ہے، جیسے یہ آپ نے سوال کیا کہ اگر اپنے طور پر ہی
جی
مارکیٹ میں ہمیں معلوم ہے کہ فلاں دکاندار کے پاس فلاں چیز ہے، اس کی پکچرز وغیرہ اس سے لے کے نیٹ پہ ڈال دی، اب اس کی اجازت لی یا نہ لی دونوں ہی صورتوں میں، اب وہ نیٹ پہ ڈال دی، اب نیٹ پہ ڈالنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نیٹ پہ جب آپ نے ڈال دی، اب لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو آرڈر دیتے ہیں، آپ سے وہ چیز خریدتے ہیں، آپ ان کو بیچتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
اگر تو یہی ہے کہ نیٹ پر کوئی شخص آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ کسی کی چیز ہے، جس کوئی پکچر آپ نے مارکیٹ میں کوئی بھی چیز اویلیبل ہے اس کی پکچر لے کر آپ نے
بیچ دی،
اس میں ڈال دی ہے، تو اس طرح اگر کوئی شخص آپ سے خریدتا ہے اور آپ اس کو اسی وقت بیچ دیتے ہیں، یعنی جس نے نیٹ پر دیا ہے وہ اس کو اسی وقت بیچ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں تو یہ ایسی چیز کی خرید و فروخت ہے جو اس کی اپنی ملکیت میں موجود ہی نہیں ہے، تو ایسی خرید و فروخت باطل ہے، یہ نہیں کر سکتے، سیر و شریع طور پہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں یوں نیٹ پر کام کروں گا، آپ کی دکان کی جو جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی، فلاں فلاں چیزوں کی پکچر میں وہاں پہ دے دیتا ہوں، اب میرے ذریعے سے آپ کی جو بھی چیز فروخت ہوگی اس پر میں آپ سے اتنا اتنا کمیشن لوں گا،
ٹھیک ہے؟
اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے کہ اس نے نیٹ پر ڈال دی، اب یہ وہاں پر اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی وہاں پہ کام کرتا ہے، اس کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے، لوگ اس کو آرڈر دیتے ہیں، یہ آرڈر بک کرتا ہے، پھر اس شخص کو کہتا ہے، وہ آرڈر ڈلیور کر دیتا ہے، وہاں پہنچا دیتا ہے، تو اب چونکہ یہ بیچ میں بروکر کی حیثیت اس کی ہو جائے گی، جب بروکر کی حیثیت ہے تو جو بروکری ہے، جو کمیشن عام طور پر دیا جاتا ہے، وہ کمیشن یہ اس سے لے سکتا ہے،
ٹھیک ہے؟
تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر مارکیٹ میں اس کو بھی معلوم ہے کہ چیزیں اویلیبل ہیں،
ٹھیک ہے؟
جیسے کوئی موبائل ہے، اس کو پتا ہے مارکیٹ میں مل جائے گا، جب چاہوں گا مل جائے گا، اب جو اس کی پکچر ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس سے وہاں بکنگ کرواتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، اگر تم کہو گے اتنے کی یہ چیز میں تمہیں دوں گا، تم کہو گے تو میں مارکیٹ سے خرید کر پھر یہ تمہیں بیچ دوں گا،
ٹھیک ہے؟
اگر ایسا کرتا ہے تو یہ طریقہ کار درست ہے۔ مثال کے طور پر موبائل 20,000 کا ہے،
صحیح،
مارکیٹ میں 20,000 کا ملتا ہے، اس نے اسی موبائل کی پکچر ڈال دی، اب کوئی شخص اس سے خریدنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے گھر بیٹھے مجھے مل جائے، گھر بیٹھے ڈیلیور ہو جائے، تو اب اس نے اس سے خریدا، اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے یہ موبائل جو ہے وہ 21,000 روپے میں خرید لوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کا آرڈر آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں، جب گھر وہ آرڈر پہنچے گا تو اس وقت ان کی خرید و فروخت ہوگی، ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہوگی، کہ اب جو چیز اس کے پاس موجود نہیں تھی اس نے بیچی نہیں، اس نے بیچنے کا ایک سامنے والے کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس سے بکنگ لے لی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز اویل کروں گا پہلے، اس کے بعد آپ کے پاس لے کر آؤں گا، پھر آپ کو دوں گا، اس وقت ہماری خرید و فروخت ہوگی، تو ایسا اگر کریں گے تو یہ طریقہ کار درست ہوگا۔
مدی چل کے ناظرین، جو کاروبار کے مختلف انداز ہیں ہمارے معاشرے میں، نیٹ کے ذریعے مفتی صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، اس کا شرعی حکم بھی بیان فرمایا، مزید ہم گفتگو کریں گے، کئی سوالات موجود ہیں، آپ کے کالز کو لیتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ ہم سرکاری بندے، ہم سے تقریباً یہ جو پیسے کاٹتے ہیں نا 200 روپے پر منتھ، اور ہم اگر اس کو زیادہ کروانا چاہتے تو کیا یہ جائز ہے؟
سرکاری جو تنخواہیں ہوتی ہیں اس میں جو
یہ کہیں جی پی فنڈ ہوتا ہے، ہوتا ہے پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، کہیں ڈی ایس پی فنڈ ہوتا ہے، مختلف طرح کے یہ فنڈز ہوتے ہیں،
جی
پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتے ہیں اور یونین گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ہوتے ہیں،
ٹھیک۔
طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ میں سے ایک مخصوص رقم کی کٹوتی کرتی ہے،
صحیح،
اور اتنی ہی رقم اپنے پاس سے ملا کر ملازم کے نام پر بینک میں جمع کروا دیتی ہے،
ٹھیک۔
اب جب یہ ملازم اس کی مدت ملازمت پوری ہوتی ہے، یہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتا ہے، جب یہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو تمام کی تمام رقم دی جاتی ہے، جو اس کی سیلری سے کٹی تھی وہ بھی، جو گورنمنٹ نے اس کے ساتھ ملا کر جمع کروائی تھی وہ بھی،
ٹھیک ہے،
اور اس پر مسلسل جو سود لگتا رہتا ہے وہ سب پلس کر کے ان کو دی جاتی ہے،
صحیح۔
تو ظاہر ہے جب ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ سود وغیرہ کے معاملات ہیں، تو پھر ان کو اس بات کی تو اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنی طرف سے رقم کو بڑھا دیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ سرے سے ہو ہی نہ، جہاں پر اختیار ہے، اور جہاں پر اختیار نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا پرائیویٹ ادارہ ہے ان کو خود کو اختیار نہیں ہے, تو جتنی رقم وہاں کٹ رہی ہے اتنے ہی کٹنے دیں, اس سے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, بڑھانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک,
تو جو رقم ان کی کٹ رہی ہے وہ, اور جو رقم ادارہ اپنی طرف سے پلس کر رہا ہے وہ, یہ دونوں رقم تو ان کے لیے لینا جائز ہے. مثال کے طور پر جو پوری ان کی مدت ملازمت تھی اس میں سے 5 لاکھ روپے ان کے کٹے, 5 لاکھ روپے گورنمنٹ نے دیے, تو یہ 10 لاکھ روپے تو انہی کے ہیں, یہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اوپر جو 2-3-4 لاکھ روپے جو بھی ہوں گے وہ اگر گورنمنٹ ان کو دیتی ہے تو یہ کسی بھی ضرورت مند کو, جو لوگ زکوٰۃ کا مستحق ہیں, اوپر کی رقم ان کو دے دیں گے.
ٹھیک, ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قسم اٹھانے کے حوالے سے بھی بات بات پر قسم اٹھائی جاتی ہے, جذبات میں آ کر لوگ بعض اوقات اس طرح کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اس کو پورا کرنے کے حوالے سے پھر آزمائش ہو جاتی ہے. جیسے اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ اگر میں فلاں چیز کھاؤں یا فلاں کام کروں مثال کے طور پر, تو حفظ جو مجھے ہے قرآن کا وہ میں بھول جاؤں, تو اب کیا کریں؟
دیکھیں, یہ اس اعتبار سے شرعی قسم نہیں کہلائے گی جس کی وجہ سے کفارہ وغیرہ لازم آتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو بھائی یہ تو اپنے اوپر ایک چیز لازم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر لازم ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے یوں ہی کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں حفظ بھول جاؤں, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو قسم ہے یہ اس قسم کا کوئی بھی شرعی حکم نہیں ہوگا. یعنی یہ شخص ایک اعتبار سے گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا. بہرحال یہ ان الفاظ کی ادائیگی ہی کرنا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو قرآن مجید فرقان حمید بھول جاؤں, تو قرآن مجید فرقان حمید کی بھول جانے کی اپنی طرف جو نسبت کرنا ہے یہ انتہائی نامناسب ہے, یہ درست نہیں ہے.
ٹھیک جی, مزید سوالات کریں گے, آپ کی کالس کو لیتے ہیں.
میرا نام محمد عمران اتاری ہے, میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران دھکا وغیرہ لگ جائے, آگے پیچھے ہو جائے, تو کیا نماز ہو جائے گی؟
نماز کے دوران دھکا بازو کا لگ جاتا ہے, بچے جب مسجد میں آتے ہیں تو یہ بھی شرارتیں اس طرح کی ہوتی ہیں, کیا فرماتے ہیں؟
ہم بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے, بڑے بھی جب صفوں کا خیال نہیں رکھتے اور تنگ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلکا سا دھکا بھی لگ جاتا ہے, پاؤں آگے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو ایسے صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو جائے گی.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میں کسی کو 2 لاکھ روپیہ دیا تھا اور اس کی میں منتھلی 20,000 روپیہ اس سے نا پروفٹ لیتا تھا. ان کا ہمارا ڈن یہ ہوا تھا کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی نا وہ 2 لاکھ ہی واپس کر دیں گے. تو ہم دونوں کی نیت یہی تھی کہ بس وہ انہیں بھی پیسوں کی ضرورت تھی یا مجھے بھی, وہ بس اسی طرح کی کہ ان کا کام چل رہا تھا, ہماری انٹرسٹ کی کوئی بھی نیت نہیں تھی سود کی. تو آپ مجھے بتا دیں اگر یہ سود نہیں آتا, اگر ہماری نیت نہیں بھی تھی, تو اس کا کچھ کفارہ ہے؟ یہ میں کیسے اس کو کور کر سکتا ہوں؟
2 لاکھ روپے دیے, 20,000 روپے مہینہ والے میں بتا رہے ہیں طے ہوا, اور یہ بھی طے تھا کہ پیسے واپسی بھی لے لیں گے, تو اب کیا فرماتے ہیں, کیا ہوا ہے؟
جب یہ طے ہوگا کہ میں آپ کو یہ رقم دے رہا ہوں, میری یہ رقم مجھے جتنی میں نے دی ہے اتنی ہی مجھے واپس ملنی چاہیے, تو یہ قرض کی ایک صورت ہے. کیونکہ قرض میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو رقم ہم کسی کو دیتے ہیں اس سے پھر اتنی ہی رقم اپنی واپسی لے لیتے ہیں, یا کسی کے پاس امانت کے طور پہ رکھواتے ہیں. جب یہ تو امانت اس کو نہیں کہیں گے, قرض کے طور پہ دی ہے, یعنی اس کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے, تو ظاہر ہے قرض کے طور پر دی ہے. تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ 2 لاکھ روپے میں نے آپ کو دیے ہیں اور 2 لاکھ روپیہ ہی میں آپ سے واپس لوں گا, اب چاہے اس کے لیے کوئی مدت مقرر ہو جائے, یا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو آپ کی رقم چاہیے ہو 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے مجھے بتا دینا, میں آپ کی رقم آپ کو دے دوں گا, تو پھر یہ کاروبار نہیں ہوتا. اگرچہ جو دینے والا ہے وہ یوں سمجھ کے دے رہا ہے کہ سامنے والے کو ضرورت ہے, میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوں, اس کو فائدہ پہنچے گا. جو لینے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی نے مجھے رقم دی ہے, جب اس نے اپنی رقم مجھے دے کے میری مدد کی ہے تو میں کچھ نفع اس کو دے کر اس کا فائدہ کر دیتا ہوں. تو بظاہر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک عام سی بات ہے, دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں, مگر مسلمان کا مسلمان کی مدد کرنا وہ اسی وقت مدد کہلائے گا جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو اور حلال طریقے سے, حرام طریقہ استعمال نہ کیا جائے. تو اب یہ یہاں پہ ناجائز طریقہ ہو گیا کہ اس نے جو اس کو رقم دی ہے وہ کہہ کر تو کاروبار کے طور پر دی ہے, مگر یہ کہا کہ میں واپسی لوں گا, تو پھر یہ قرض ہو گیا. اب قرض پر سامنے والا جو اس کو نفع دے رہا ہے وہ نفع دے رہا ہے اگرچہ اس کی مدد کے لیے دے رہا ہے, وہ نفع اس کے لیے سود پر مبنی ہے کہ اس قرض کی بنا پر اس کو نفع دیا جا رہا ہے,
تو یہ سود ہو جائے گا.
ہاں تو یہ
جائز صورت اگر آپ بیان فرما دیں.
دیکھیں جائز صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر جس کو انہوں نے پیسے دیے ہیں
ٹھیک ہے
اس کی کوئی رقم لگی ہوئی نہیں ہے کاروبار میں, فقط یہی رقم دینا چاہتے ہیں اور وہ ان کے پیسوں سے ہی کام کرنا چاہتا ہے
ٹھیک ہے,
تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی
صحیح.
ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ رقم اس کو دیں, اسے کہیں کہ آپ اس سے کاروبار کریں
ٹھیک ہے,
جو بھی نفع ہوگا اس میں سے نفع کی پرسنٹیج طے کر لیں
ٹھیک ہے,
50-50% بھی کر سکتے ہیں, 50-40%-60% بھی کر سکتے ہیں, جو آپس میں طے کر لیں
ٹھیک.
اس صورت میں جو نفع ہوگا وہ تو انہوں نے جیسے طے کر لیا ویسے ہی ہوگا, اور جو نقصان ہوگا جس نے رقم دی ہے اس کا نقصان کیا لائے گا
ٹھیک ہے,
یعنی جیسے 2,00,000 روپے دیے تھے اب وہ 1,50,000 رہ گئے تو 50,000 روپے نقصان اس کا ہوگا جس نے پیسے دیے ہیں, اور سامنے والے کا یہ نقصان ہوا کہ وہ 6 مہینے تک سال تک کام کرتا رہا اور اس کا جو ہے وہ وقت ضائع ہوا, اس نے جو محنت کی اس کی وہ ضائع ہو گئی
صحیح.
ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت جو اس سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو 1,00,000 روپیہ قرض دے دے
ٹھیک ہے,
1,00,000 روپیہ جب اس کو قرض دے دے گا پھر 1,00,000 روپیہ وہ ملا لے اور 1,00,000 روپیہ یہ ملا لے, دونوں کا 1,00,000 روپیہ ہو جائے گا. اب یہ کام کرنا شروع کر دیں, اب جب یہ کام کریں گے تو یہ طے کر لیں کہ ٹھیک ہے نفع وہی آدھا آدھا ہوگا, اب جو نقصان کی کیفیت ہوگی وہ بھی آدھی آدھی ہوگی کیونکہ ان کے پیسے جو ہے وہ آدھے آدھے لگے
ٹھیک ہے.
شرکت میں یہی حکم ہوتا ہے کہ انویسٹ کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے
ٹھیک ہے,
اس کے 1,00,000 روپے ہیں اس کے بھی 1,00,000 روپے ہیں, 10,000 روپے نقصان ہوا, 5,000 روپے نقصان اس کا ہوگا, 5,000 روپے نقصان اس کا ہوگا, اور نفع آپس میں جیسے چاہیں طے کر سکتے ہیں.
جی مزید کورس لیں گے ہم.
مجھے بازار میں 500 کا نوٹ ملا ہے, مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کا ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اسے مسجد میں ڈال دوں یا پھر کسی فقیر کو دے دوں.
جی نوٹ 500 کا ان کو کہیں سے مل گیا پڑا ہوا, اب یہ کیا کریں اس کا؟
مارکیٹ وغیرہ سے اگر کوئی اس طرح رقم مل جاتی ہے تو اس کی عمومی صورت یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی مالک ہوتا ہے مل نہیں پاتا
ٹھیک ہے.
اولاً تو یہی کوشش ہوگی کہ جس جگہ سے وہ رقم ملی ہے اس کے آس پاس کے جو دکاندار ہیں ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے تو اسے آپ ہمارے پاس بھیج دیں
ٹھیک.
رقم کی اماؤنٹ وغیرہ نہ بتائیں, بس یہ بتائیں کہ کچھ رقم ہمیں ملی ہے, اگر کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے تو ہمارے پاس بھیج دیں
ٹھیک ہے.
یہ طریقہ اختیار کریں, پھر دیکھ لیں کچھ دن گزر جائیں, اب جب امید نہ رہے کہ سامنے والا نہیں آئے گا تو اب اجازت ہے چاہے وہ رقم مسجد میں دے دیں چاہے وہ رقم کسی شرعی فقیر کو دے دیں جو زکات کا مستحق ہے
ٹھیک ہے. جیلانی کابینہ جو دعوت اسلامی کی ہماری تنظیمی ترکیب ہے اس حساب سے بنت حافظ شاہ جہاں یہ پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کہ منت ہم نے مانی 100 روپے کی کہ رسائل تقسیم کریں گے لیکن وہ رسالہ نہیں مل رہا, تو اب اس کی جگہ کو آلٹرنیٹ ہم کر سکتے ہیں, کتابیں وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں؟
جہاں تک آلٹرنیٹ کرنے کا تعلق ہے وہ تو اس کی تو شرعی طور پہ اجازت ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شرعی منت نہیں کہلاتی
ٹھیک ہے.
کسی نے رسالے وغیرہ تقسیم کرنے کی منت مانی ہے تو اب یہ شرعی منت نہیں کہلاتی ہے. ہاں اگرچہ یہ شرعی منت نہیں ہے, ہمارے یہاں عرف میں اس طرح کی منتیں مانی جاتی ہیں, تو اگر وہ رسالہ مل جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اسی کو لے کر تقسیم کر دیا جائے, اگر وہ نہیں مل رہا تو کوئی دوسرا رسالہ لے کر تقسیم کر دیا جائے. مقصود تو اشاعت دین ہے
ٹھیک ہے,
کہ وہ کتابیں رسالے کسی تک پہنچیں گے, وہ پڑھے گا, اس کو دین کی معلومات ہوں گی. بہرحال یہ شرعی منت نہیں ہے, یعنی اگر نہ بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہے, مگر بہتر یہی ہے کہ کوئی دوسرا رسالہ لے کر تقسیم کر دیا جائے.
اچھا عصر کی نماز شروع کی اور مغرب کا وقت داخل ہو گیا سلام پھیرنے سے پہلے, تو اب کیا حکم ہوگا؟
اس صورت میں عصر کی نماز ہو جائے گی
ٹھیک,
یعنی عصر کی نماز کسی نے شروع کی اور مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو اس صورت میں عصر کی نماز ہو جائے گی. فجر کی نماز کے متعلق یہ حکم ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت نکل جائے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے
جی جی
تو فجر کی نماز نہیں ہوتی
ٹھیک ہے. اچھا اوابین کے جو نوافل ہیں اس کا یہ طریقہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے, یعنی سنت ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, نیت کیا کریں گے اس حوالے سے؟
اس کا طریقہ کار یہ ہے, جو بہتر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جس میں انسان کی عادت بھی بن جاتی ہے اور پھر اس سے چھوٹتی بھی نہیں ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب کے 3 فرائض ادا کرنے کے بعد نفل کی نیت سے 6 رکعت ادا کر لی جائے.
ٹھیک ہے,
تو یہ اس کی نماز اوابین بھی ہو جائے گی, اس کی جو مغرب کے بعد کی سنتیں ہیں وہ بھی ہو جائیں گی, جو مغرب کے بعد کے نوافل ہیں وہ بھی ہو جائیں گے.
جی مزید چل کے ناظرین مزید گفتگو کریں گے, کالس لیتے ہیں.
محمد ساجد اکاڑا سے, میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا مزاروں پر یا قبرستان جانا کیسا ہے؟
عورتوں کا مزاروں پہ قبرستان جانا کیسا ہے؟
عورتوں کو مزارات پر قبرستان وغیرہ میں جانے کی شرعی طور پر ممانعت ہے, یہ نہیں جا سکتی.
ٹھیک,
صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی ہیں تو وہاں کی حاضری علماء نے فرمایا کہ قریب واجب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت ہے.
ٹھیک, جی اگلی کال.
کے صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ نابالغ کی نماز جنازے کی دعا اگر یاد نہ ہو اس کی جگہ ہم کون سی دعا پڑھیں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نابالغ کی جو نماز,
چاہے نابالغ کی نماز جنازہ کی دعا ہو چاہے بالغ کی نماز جنازہ کی دعا ہو, اب کسی کو اگر دعا یاد نہیں ہے تو علماء نے یہاں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ لی جائے تو یہ دعا میں شمار ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جو رقم کاروبار میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہوتا ہے؟
ہاں یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہے, لوگوں میں معروف بھی ہے کہ جو پیسہ ہم نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ غلط مسئلہ مشہور ہے لوگوں میں, ایسی بات نہیں ہے. وہ جو کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کسی نے 5 لاکھ روپیہ کاروبار میں لگایا, اب اس کو مزید 5 لاکھ روپیہ نفع ہوا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو نفع ہمیں ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اور جو ہماری اصل رقم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں ہے, جو آپ کا کیپیٹل ہے جو آپ کی رقم ہے اسی کی وجہ سے تو صاحب نصاب ہوئے تھے.
صحیح,
یعنی 5 لاکھ روپیہ کسی کے پاس تھا یا 1 لاکھ روپیہ تھا کسی کے پاس تو اسی رقم کی وجہ سے تو صاحب نصاب ہوا تھا, اسی رقم کی وجہ سے اس کا جو زکوٰۃ کا سال ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی.
صحیح,
اور اب جب انتہا ہوگی تو مکمل رقم کے اوپر ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جو اصل رقم ہے وہ بھی جتنا نفع ہو چکا ہے وہ بھی مکمل, جب سال گزر گیا اب دیکھیں گے کتنی رقم موجود ہے.
صحیح,
تو اس کے مکمل کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی.
ٹھیک, جی مزید کالس.
میرا سوال ہے کہ کیا غسل کے بعد نماز کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور کیا لباس تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
جی غسل کرنے کے بعد وضو کی حاجت رہتی ہے؟
دیکھیے غسل کرنے کے بعد وضو کی حاجت اس صورت میں نہیں رہتی کہ جب غسل اس انداز سے کیا گیا کہ اعضائے وضو اچھی طرح سے دھل گئے.
ٹھیک,
یعنی جن اعضاء کا وضو میں دھونا ضروری ہے وہ اعضاء اچھی طرح سے دھل گئے تو اب وضو کی حاجت نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ لوگوں میں معروف ہے کہ لباس اگر تبدیل کریں یا ستر وغیرہ پہ نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, غلط بات مشہور ہے, لباس تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک, جی اگلی کال.
ہمیں حضرت فرما دیجیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد انہیں قرآن سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نہیں سیکھ پاتا یا سیکھ سکتا.
اچھا بڑھاپے میں قرآن مجید کا سیکھنا پھر الفاظ کی ادائیگی مخارج وغیرہ تو وہ ویسے ہی ایک تو نفس و شیطان کے وار ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر کیا کہا جائے ان کو؟
دیکھیے دشوار تو ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, مشکل ہوتا ہے, دشواری پیش آتی ہے, مگر اس کے باوجود سیکھنے کی جو کوشش کرنا ہے اس پر تو عمل کیا ہی جا سکتا ہے. تو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, علماء نے یہی فرمایا کہ جس کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا تو جب تک وہ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے, ایک تو یہ ایسا کرے کہ کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے, یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھے جس کے پیچھے اس کی نماز ہو جاتی ہے, کسی کے پیچھے پڑھے جس کو پڑھنا آتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اگر اپنی نماز بھی پڑھتا ہے تو جب تک یہ سیکھ رہا ہے تو سیکھنے کے دوران اس کی جو اپنی نماز ہے اگرچہ اس میں غلط الفاظ کی ادائیگی بھی یہ کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو سیکھنا اگرچہ مشکل ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کو پتا ہے کہ میں سیکھ ہی نہیں سکتا, الفاظ کی ادائیگی ہو ہی نہیں پا رہی, پھر بھی اگر وہ سیکھتا رہے گا تو اس کو اس کے اس سیکھنے کی بنا پر یہ سہولت حاصل ہوگی کہ اب سیکھتے ہوئے جب وہ نمازوں کی ادائیگی کرے گا تو اس کی نمازیں جو ہے وہ ہو جائیں گی.
ٹھیک, جی مزید کال.
اگر جماعت ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ دو یا چار بندے اور ہوں تو کیا وہ جماعت علیحدہ کر سکتا ہے؟
مسجد میں جماعت ختم ہو گئی، پھر کچھ لوگ جمع ہو گئے تو وہ جماعت کر لیں، پھر وہ چلے جائیں، پھر کچھ آ جائیں، تو یہ سلسلہ چل سکتا ہے؟
نہیں، دیکھیں جیسے عمومی طور پر ہمارے ہاں محلے کی مسجد وغیرہ ہوتی ہے، اس میں اگر چند لوگوں کی نماز کسی وجہ سے رہ جاتی ہے تو اب اگر ان میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو جماعت کروانے کا اہل ہے تو ضرور جماعت کروا سکتے ہیں، شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، جس جگہ پر پہلے نماز ہوئی ہے اور اس سے تھوڑا ہٹ کر یہ نماز کروا لیں،
ٹھیک۔
مگر یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر جو محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں، اب ایسا کوئی طریقہ نہ بنا لے کہ ہمیشہ جان بوجھ کر یہ لیٹ ہوں اور بعد میں نمازوں کی ادائیگی کرتے رہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا، اگرچہ پھر بھی جب نماز کی ادائیگی یہ کریں گے تو نماز تو ہو ہی جائے گی۔ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جیسے بازار کی مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اسٹیشن وغیرہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، بس اسٹاپ ہوتے ہیں وہاں کی مسجدیں ہوتی ہیں، اس طرح جہاں پر مسافروں کا آنا جانا ہے تو وہاں پر تو یہ طریقہ کار عمومی طور پر رائج رہتا ہی ہے کہ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر سستی کاہلی جو ہے وہ بیچ میں نہیں آتی۔ مگر عام مساجد کے اندر، محلوں کے اندر اس طرح کا سلسلہ اگر رائج ہوگا تو ظاہر ہے وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہی رائج ہوگا۔
ٹھیک، اچھا اس میں جو امامت کرے گا اس کے لیے امامت کی شرائط رہیں گی یا جو بھی آئے اور امام بن جائے؟
نہیں، بالکل میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ جو بعد میں لوگ جمع ہوئے ہیں، جو بعد میں لوگ آئے ہیں، ان میں اگر کوئی شخص جماعت کروانے کا اہل ہے تو ہی وہ جماعت کروا سکے گا، اگر ان میں کوئی جماعت کروانے کا اہل نہیں ہے تو اب اگر یہ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں، اگر سستی کاہلی کرتے ہوئے یہ آئے ہیں تو جو اول جو جماعت کا ثواب تھا وہ جماعت کا ثواب تو ویسے بھی ان کو نہیں ملے گا، اور باقی جب اب آئے ہیں پڑھنے کے لیے، اب ان میں جماعت کا اہل کوئی ہے نہیں، اب کہتے نہیں ہم جماعت کروا لیتے ہیں، کسی غیر اہل کو آگے کر دیا نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے پیچھے تو اس کے پیچھے جو نماز کی ادائیگی ہے، جیسے مثال کے طور پر داڑھی اس کی مکمل نہیں ہے، اب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی،
ٹھیک ہے،
اور بعض صورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ اس کو اگر قرآت ہی درست کرنا نہیں آتی ہوگی تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
جی میرا نام محمد ظفر عطاری ہے، پنواکر سے۔ حضور، عرض یہ کرنی تھی کہ کیا عمرے کی ادائیگی کے لیے ماہوار جو کمیٹی رکھی جاتی ہے، کیا ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے کمیٹی رکھ سکتے ہیں؟
جی، عمرے کی ادائیگی کے لیے کمیٹی کا جو سلسلہ،
بے شک عمرے کی ادائیگی کے لیے بسی کمیٹی ڈالی جا سکتی ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، مگر اسی طرح سے جس طرح سے عام کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، کیونکہ عمرے کی بعض کمیٹیاں لوگ ایسی بھی ڈالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کمیٹی ڈالنا شروع کریں، جس کا نمبر آتا جائے گا اس کو ہم عمرے پہ بھیج دیں گے اور بقیہ جو بسی بچے گی اس کو نہیں بھرنی، تو یہ کیفیت درست نہیں ہے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، بعض صورتوں میں جوئے کی صورت بنے گی، بعض صورتوں میں سود کی صورت بنے گی، تو اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ہاں، عام بی سی ڈالتے ہیں پیسے جمع کرنے کے لیے، پیسے بی سی ڈالی، پیسے جمع کیے، جب پیسے جمع ہو گئے اب اس کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔
ٹھیک، اچھا ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں اگر دو کی جگہ تین سجدے کر لیے تو کیا سجدہ صحو کرنا ہوگا؟ ایک رکعت کے اندر دو؟
ہاں بالکل، ایسی صورت میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اگر دو کی جگہ پر تین سجدے کیے ہیں تو اس صورت میں نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کر لیں گے تو سجدہ صاحب کر کے نماز ہو جائے گی، یعنی اگر بھولے سے دو کی جگہ پر تین سجدے کر لیے تو آخر میں سجدہ صاحب کریں، نماز ہو جائے گی۔
اچھا، نماز کی جو نیت کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو اگر یہ بھی کہہ دیں واسطے نبی پاک کے تو اب اس میں کیا ہوگا؟
دیکھیں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ اللہ عزوجل کے لیے الفاظ یہی استعمال کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، دونوں کے اعتبار سے نیت الگ الگ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو عبادت کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں،
صحیح،
تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہوگی اس طرح کے الفاظ کہہ بھی دیے جائیں۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
میرا نام عامر نذیر ہے، میں گجرخان سے بات کر رہا ہوں۔ تو جناب، معلوم کرنا تھا کہ جو عقیقہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ جو غریب آدمی ہے وہ اس سنت کو کیسے پورا کرے؟
عقیقہ کی سنت کیسے ادا کی جائے
غریب آدمی کیسے کرے؟ یہ سنت مستحبہ ہے، عقیقہ کرنا، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک اعتبار سے صدقے کی ہی صورت ہوتی ہے کہ عقیقہ کیا جاتا ہے تو بچے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اگر کوئی شخص اس کی حیثیت نہیں ہے اتنی وہ طاقت نہیں رکھتا تو یہ ایک سنت عمل ہے, سنت مستحبہ ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. تو جب فرض یا واجب نہیں ہے اگر کوئی نہیں کر سکتا تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے, گناہ گار بھی نہیں ہوگا. ہاں اس میں اس بات کا دھیان رہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کریں گے ہی کریں گے, اب اس کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار کرنا یا خام خواہ میں مقروض ہو جانا, قرض اٹھا لینا, اب قرض کی ادائیگی کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, تو اس طرح کا طرز عمل جو ہے وہ اختیار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے عقیقہ کرنا وہ ایک الگ سنت مستحبہ ہے, وہ صدقے کی ہی ایک صورت ہوتی ہے, اور عقیقہ اسی وقت ہوگا جب جانور کو ذبح کیا جائے گا, خون بہایا جائے گا. یہ اتنا نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ صدقہ جو ہے وہ کرتے رہیں اپنے بچے کے لیے. صدقہ کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ عزوجل ان سے خود سے بھی بلائیں ٹلیں گی, بچوں سے بھی بلائیں ٹلیں گی.
اچھا اصول قسم جیسے اٹھائی جاتی ہے, جیسے ابھی ایک سوال میں نے آپ سے عرض کیا تھا قسم اٹھائی کہ فلاں کام حفظ سے اس کو ہم نے معلہ کیا تھا کہ حفظ بھول جاؤں, تو منت جو ہوتی ہے اگر کسی نے منت مانی کہ فلاں فروٹ نہیں کھاؤں گا جب تک فلاں کام نہ ہو جائے اس طرح, تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے منت کے وہ قسم کے حوالے سے؟
ہاں دیکھیے یہ منت کے الفاظ ہیں ٹھیک ہے کہ فلاں فروٹ میں نہیں کھاؤں گا, میرا وہ فلاں کام ہو جائے گا تو پھر میں یہ فروٹ کھانا شروع کروں گا,
جی
تو یہ بھی شرعی منت نہیں ہے.
ٹھیک ہے
اس کو بھی شرعی منت قرار نہیں دیا جائے گا, اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا طریقہ ہے. ہاں اگر یہ اسی جگہ پر قسم کھاتا
صحیح
کہ اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا,
ٹھیک
تو ایسی اگر کیفیت ہوتی پھر یہ وہ چیز اگر کھا لیتا وہ کام ہونے سے پہلے اگر وہ چیز کھا لیتا تو اس صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جاتی اور اس کو کفارہ دینا پڑتا.
اچھا جیسے بھی آپ نے مثال لے کے قسم کا تو واضح کر دیا کہ اگر یوں کہتے تو قسم ہو جاتی, تو منت کے لیے کیا کہنا پڑے گا کہ وہ منت ہو جائے؟
ہاں منت کے لیے دیکھیں منت یہ پھل والی یا جس انداز سے حفظ قرآن والی بات ہوئی تھی اس انداز سے منت نہیں ہوتی. منت یہ ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے 10 روزے رکھنا لازمی ہے, میں اللہ تعالیٰ کے لیے 10 روزے رکھوں گا,
ٹھیک ہے
میں فلاں جانور جو ہے جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کروں گا,
صحیح
تو یوں اگر الفاظ ادا کرے گا, اسی طرح نفل نماز پڑھنے کی نیت منت مانتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے کہ میں اتنے نوافل ادا کروں گا, تو یہ شرعی منت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ظاہر حشرات الارض جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے قریب مختلف جگہیں ہوتی ہیں, مچھر بھی ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اب مچھر تھا وہ کاٹ رہا تھا, ہم نے اس کو مار دیا, خون نکل آیا, کپڑوں پہ بھی لگ گیا, جسم پہ بھی لگ گیا, تو اس سے کوئی نماز پہ اثر پڑے گا؟
نہیں نماز پہ اثر نہیں پڑے گا کیونکہ یہ مچھر جو ہے اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا.
اچھا
تو جو بہتا ہوا خون ہے اس کی ناپاکی کا حکم ہوتا ہے.
صحیح.
اب اس میں چونکہ بہتا ہوا خون نہیں ہے تو اب اگرچہ وہ زیادہ بھی لگ گیا, بعض مچھر مرے تو بہت زیادہ خون بھی لگ جاتا ہے.
صحیح.
تو زیادہ بھی اگر لگ جائے گا تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بہتا ہوا خون نہیں ہے تو ناپاکی کا حکم بھی نہیں ہے.
اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی جانور جیسے بقرعید کے ایام تھے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز لے کر نکلے, ہم نے وہ لی 45,000 روپے کی, ابھی چلے ہی تھے کہ 50,000 کا ہمیں گاہک مل گیا, ہم نے اس کو بیچ دی, تو کیا اس میں کوئی ہے پرابلم ہے اس میں؟
نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات لوگوں کا سوال وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے جانور ابھی خریدا تھا اور اس پہ میں نے کوئی محنت نہیں کی, کوئی کوشش نہیں کی, کوئی پانی بھی نہیں پلایا, چارہ بھی نہیں کھلایا, کچھ بھی نہیں کیا, لے کر گھر بھی نہیں گیا, کرایہ بھی نہیں لگا,
صحیح
تو ابھی میں نے اس کو 45 کا خریدا تھا, 50 کا بیچ دیا, تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل جائز ہوگا. ظاہر ہے جب آپ نے 45 کا خریدا تو وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ گئی, اب مزید آپ نے بے شک اس کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کیا, ایک روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوا, نہ گھر تک لے کے جانے کا, نہ دیگر کوئی بھی آپ کا خرچ نہیں ہوا, مگر وہ چیز اب آپ کی ملکیت ہو گئی.
صحیح.
جب وہ چیز آپ کی ملکیت ہو گئی, آپ نے 45 کی لی تھی, اب چاہے آپ 40 کی بیچ دیں چاہے آپ 50 کی بیچ دیں, شرعی طور پر کوئی حرج نہیں.
ٹھیک جی مزید کالز لیں گے.
سوال تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں جو انعامی اسکیم ہوتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی, کیا یہ اس میں جو انعام نکلتا ہے کبھی کبھی کسی کا, تو وہ انعامی رقم جائز ہے یا نہیں؟
پرائز بانڈ کی رقم پرائز بانڈ جو خریدے جاتے ہیں اس پر جو انعام نکلتا ہے یہ جائز ہے شرعی طور پہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بعض لوگ اس کو سود ہی کی صورت سمجھتے ہیں، جی شاید یہ سود کی صورت ہے کہ ہم نے 25,000 روپے کا پرائز بانڈ لیا اور اگر کسی کا اس پر انعام نکل آیا 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا جو بھی انعام ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود کی صورت ہے. یہ سود کی صورت نہیں ہے. اس میں سود کی صورت یہ ہوگی کہ آپ، عوامی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ 25,000 روپے لے کر آپ بینک میں جاتے ہیں اور ان سے پرائز بانڈ لیتے ہیں اور اسی وقت آپ کا ان کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ 25,000 روپے کا پرائز بانڈ میں آپ سے لے کر جا رہا ہوں اور ایک سال کے بعد اس پر 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے کا انعام ملے گا. یعنی باقاعدہ اگر طے ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ سود کی صورت ہے.
ٹھیک.
مگر ہمارے ہاں ظاہر ہے طے نہیں ہوتا.
صحیح.
کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے پرائز بانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، تو کسی کے ساتھ بھی طے نہیں ہوتا.
صحیح.
تو جب معاہدے کے اندر طے نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو سود قرار نہیں دیا جا سکے گا. ہاں، ایک پرائز بانڈ ابھی جو نیا جو اجرا ہوا ہے، عمومی طور پہ وہ چل بھی رہا ہے، 40,000 روپے کا، تو وہ ایک سیونگ سرٹیفکیٹ کی صورت گورنمنٹ نے بنا دی ہوئی ہے. یعنی وہ 40,000 روپے کا آپ نے پرائز بانڈ لیا، اب وہ آپ کے پاس موجود ہے، ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد آپ کا انعام نکلے یا نہ نکلے، آپ کو آپ کے اس 40,000 روپے پر جو بھی نفع گورنمنٹ دیتی ہے وہ نفع آپ کو ملے گا. تو یہ نفع جو ہے یہ سود میں شامل ہے، کیونکہ جب آپ 40,000 روپے کا پرائز بانڈ لینے کے لیے جاتے ہیں اسی وقت آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اتنا اتنا نفع ملے گا. جو ابھی 40,000 روپے کا پرائز بانڈ شروع کیا ہے، جو پہلے سے چل رہا ہے وہ ایک علیحدہ صورت ہے، وہ عام پرائز بانڈ کی طرح ہے. جو ابھی شروع کیا ہے اس میں یہ والی کیفیت ہے، اس میں سود کی صورت موجود ہے، یہ نہیں خرید سکتے.
مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا اور بہت اہم گفتگو ہوئی، مختلف موضوعات پر ہمیں علم حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.